الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فرج المؤمنين وارث الصادقين صريخ المستصرخين غياث المستغيثين عاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين اللهم إنا نشكو إليك فقر نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنذر الأمة صاحب المقال والسكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبطحي البدحي الدامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد المعصومين المنتقمين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وغاسب حقوقهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد جاء بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين یہ دعائیں تھیں جن کی تلاوت کے شرف پورے عشرے پر مسلسل مجلسوں میں آپ کی خدمت میں حاصل کرتا رہا ہوں. آج بھی یہی دعائیں تھیں میرا سرنامہ کلام ہے. اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے اپنے پیغمبر سے خطاب کر رہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، کافروں سے، مشرکوں سے، منکروں سے، بدینوں سے، ان سب سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرا پورا وجود اللہ کے لیے ہے، میری نمازیں، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت، ان سب کا مرکز ذات پروردگار ہے. وہ پروردگار جو لا شریک ہے اور میں اس امر پہ اسی کی طرف سے مامور ہوں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والوں میں اولین فرد میں. عزیزان محترم، عیسائی کلمہ کے ذہن میں قانون مرکزیت اور اسلام کے عنوان سے گفتگو مختلف عالموں سے گزرتی ہوئی اس منزل تک پہنچی تھی کہ اسلام جو تمام انسانوں کی بھلائی کا پیغام لے کر آیا وہ ہر ایک کو اس مرکز پہ لانا چاہتا ہے جس سے اس کی دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں اور کامیابیاں وابستہ ہیں. اور اس مرکز کا نام ہے مرکز توحید. لیکن وہ توحید کسی کام کی نہیں جو عقیدہ ولایت سے خالی ہو، اور وہ عقیدہ رسالت بھی کسی کام کا نہیں جس میں رسول کو اولاد بالتصرف مانا گیا. وہ امامت اور عقیدہ امامت بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں جس میں امام کو اپنے نفس پر حق حکومت دیا گیا. یعنی اسلام تمام انسانوں کو جس عظیم مرکز پہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو توحید و رسالت و امامت ان سب کو خلاصہ کیا جائے تو ایک ہی مرکز ہے، اور وہ مرکز پہ جائے. ہم بسا اوقات ولایت کی جزوی معنی مراد دیتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ولایت کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے ہم صرف اور صرف مثلاً ایران مدینہ سمجھتے ہیں. جب ولایت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس سے ہم صرف اور صرف مولا کائنات کے مولا ہونے کا اعلان تصور کرتے ہیں. عزیز محترم، یہ ولایت کا ایک مرحلہ ہے، بڑا ترین مرحلہ ہے، لیکن ولایت کا سلسلہ اس میں ذاتی پروردگار سے شروع ہوتا ہے. اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہی ہمارا حاکم ہے، اسی کو یہ حق ہے کہ وہ ہمارے رہنے کے لیے، ہمارے زندگی بسر کرنے کے لیے، ہمارے سونے جاگنے کے لیے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے لیے، ہمارے معاملات کے لیے، ہماری سماجی زندگی کے لیے، ہماری سیاسی زندگی کے لیے، ہماری انفرادی زندگی کے لیے، ہماری اجتماعی زندگی کے لیے، ہماری زندگی کے ہر شعبے کے لیے قانون وہ بن جاتا ہے، اسی کو حق. تو اصل میں ولایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے توحید سے. ہمارا حاکم پروردگار عالم ہے، اس نے ہمارے لیے قانون بنائے، اس نے ہمارے لیے شریعت بھیجی ہے، اس نے ہمارے لیے دین معین کیا ہے. لیکن اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے وہ خود ہمارے درمیان نہیں آئے گا، اس دین کو وہاں تک پہنچانے کے لیے وہ خود ہمارے درمیان نہیں آئے گا، اس قانون پہ عمل کرانے کے لیے وہ خود ہمارے درمیان نہیں آئے گا. وہ جس کو جسمانیات سے منزہ ہے، وہ بڑھ رہا ہے، اور اس نے یہ اصول اور یہ نظام رکھا نہیں ہے کہ وہ ہدایت القا کے ذریعے، الہام کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اتار دے. توجہ. پروردگار عالم اگر یہ چاہتا تو اپنے دین کی تعلیم ہمیں الہام کے ذریعے بھی دے سکتا تھا. پروردگار عالم اگر چاہتا تو ہماری ہدایت الہام کے ذریعے بھی کر سکتا تھا. پروردگار عالم اگر چاہتا تو حرام و حلال کے مسائل الہام کے ذریعے بھی ہمیں تعلیم کر سکتا تھا. کیا یہ اس کے اختیار نہیں ہے؟ وہ الہام کے ذریعے بھی ہمیں دین ودیت کر سکتا تھا، شریعت کی تعلیم دے سکتا تھا، حرام و حلال کے قانون سے واقف کرا سکتا تھا، لیکن اس نے اس طریقہ کار کو اپنی حکمت کے سے دور رکھا، اپنی مصلحت کے دائرے سے دور رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ ہے، مگر چونکہ قانون پر سزا و جزا کا تصور پایا جاتا ہے، سزا و جزا کا قانون بھی مرتب ہوا ہے، توجہ، لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ انسان کو ظاہری طریقوں سے، محسوس طریقوں سے قانون تعلیم کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط کام کرے اور کرنے کے بعد اسے جسٹیفائی کرے، یہ کہیں گے کہ صاحب ہمیں تو یہی الہام ہوا تھا. توجہ. کوئی جھوٹ بولے اور وہ اپنے جھوٹ کے سلسلے میں کوئی جسٹیفیکیشن پیش کرے کہ صاحب ہمیں تو ادھر سے یہی حکم ہوا تھا. تو عزیزان محترم، سب سے پہلی بات تو یہ، اس کا جو لازمی نتیجہ ہے کہ اگر پروردگار عالم الہام کے ذریعے ہر ایک کو دین تعلیم کرتا، شریعت تعلیم کرتا، تو جتنے انسان ہیں، جتنے انسان ہیں، اگر کروڑوں انسان ہیں تو کروڑوں ہمارے لیے بہتر نہیں سمجھا, اس کے لیے ظاہری عنوان اختیار کیا کہ باقاعدہ نظامی ہدایت ترتیب دیا جائے, 1,24,000 انبیاء بھیجے جائیں, آسمان سے کتابیں نازل کی جائیں, توریت آئے, زبور آئے, انجیل آئے, آخر میں قرآن آئے, صحف سماوی آئیں, صحف موسی بھی نازل ہوں, صحف ابراہیم بھی نازل ہوں, ایک ظاہری سلسلہ ہو, پھر ظاہری طور پر ایک دین سب تک پہنچایا جائے, ایک قانون سب تک پہنچایا جائے, سب کے لیے دین ایک ہو, سب کے لیے قانون ایک ہو, سب کے لیے شریعت ایک ہو. اور اب اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ اسے جسٹیفائی نہ کر سکے یہ کہہ کے کہ صاحب ہم پہ یہ الزام ہوا تھا, بلکہ دوسرے جانتے ہوں کہ اصل شریعت کا کیا حکم ہے اور یہ کس طرح جا رہا ہے. ایک سوال کرنے پر محمد والے تو اسے الہام کے ذریعے جب دین کو ہم تک پہنچانا تھا تو ضرورت اس بات کی تھی کہ پورا ایک نظام ترتیب دے اور اس نظام میں وہ افراد ہوں جو اس کی نمائندگی کا فریضہ ہمارے درمیان انجام دے سکے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی کسی کو نمائندہ بنایا جاتا ہے تو نمائندگی کی شرطوں میں سب سے بڑی شرط اہلیت کی ہوتی ہے, اور اللہ ہر ایک کو نمائندہ نہیں بنا سکتا, نمائندہ اسی کو بنائے گا. لیکن نمائندہ کس کے لیے بنانا ہے, نمائندہ کون بنا رہا ہے؟ نمائندہ بنا رہا ہے پروردگار عالم. اور کس کے لیے نمائندہ بنا رہا ہے؟ انسانوں کے لیے. نمائندہ بنا رہا ہے وہ معبود جو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے, اور نمائندہ بنا رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے یہاں خطا اور سہو نسیان کا انسان ہے. توجہ, نمائندہ بنا رہا ہے وہ پروردگار جو عین نور ہے, اور نمائندہ بنا رہا ہے ان مخلوقات کے لیے کہ جو مادی مرزاقی ہیں. توجہ, تو اب ظاہر سی بات ہے کہ نمائندے میں کم سے کم یہ خوبی اور خصوصیت ہونا چاہیے کہ اس کا ایک پہلو ربوبیت سے ملا ہوا ہو اور دوسرا پہلو بشریت والا ہو. ربوبیت سے ملا ہو تاکہ ادھر سے فیض لے سکے, بشریت کا پہلو ہو تاکہ انسانوں تک فیض پہنچا سکے. سلام پڑھنے پر محمد والے محمد. اس لیے معبود نے پورا نظام ترتیب دیا, تو اب قانون نافذ کرے گا کون؟ اس کے نمائندے. ان نمائندوں میں اس نے جس کو حق کے نفاذ قانون دیا ہو, قانون کے اجرا کا اور قانون کے نفاذ کا جنہیں حق دیا ہو. اور عزیزان محترم, یہی حق کے نفاذ قانون, قانون کو نافذ کرنے کا یہی حق, یہی پاور, یہی اختیار ولایت دے دیتا ہے اللہ کے لیے. ولایت ولایت تشریعی, ولایت تکوینی کے ساتھ تکوینی تو مسلم میں فارش ہے, کائنات میں ہر چیز پہ تصور رکھتا ہے. لیکن اس نے اپنے بندوں کو جو قانون نافذ کریں گے, یہ قانون ولایت تشریع کا مسلم ہے. اب اس کے بعد انہوں نے اس قانون کے نفاذ کی دعوت کی. قانون تشریع کے مرحلے میں یہ بھی آتا ہے عزیزان محترم, قانون عمل چاہتا ہے, قانون پابندی چاہتا ہے, اور عمل کے لیے ضروری ہے نمونہ عمل کا ہونا. خاص طور پہ عمل کا بدلہ اگر سخت ہو اور پیچیدہ ہو تو انسان عمل کے مندر میں حیران اور پریشان رہتا ہے. لہذا کچھ افراد ہوں جو عمل کر کے دکھائیں کس طرح سے عمل کیا جاتا ہے قانون, اور اس کے بھی نمونہ عمل کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے بچاؤ کے لیے کہ صاحب یہ بڑا مشکل قانون ہے اس پہ عمل نہیں ہو سکتا, لہذا کچھ لوگوں کو عمل کر کے دکھا دیں کہ اگر مشکل ہوتا تو ہمارے لیے مشکل ہوتا. ہم عمل کر رہے ہیں, تم عمل نہیں کر رہے ہو, اس لیے تمہارے لیے کوئی حجت باقی نہیں ہے. تو کچھ نمونہ عمل ہو ولایت تشریع کے حد تک پروردگار عالم نہیں تو ولایت کا تعلق اللہ سے بھی اور ولایت کا تعلق انبیاء اور مرسلین سے بھی, اور یہی ولایت ہے جو پیغمبر سے منتقل ہو کر آئی ہے ائمہ تک. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ غدیر کے میدان میں مولا کائنات کو کون سا مذہب رسول اللہ نے ادا کیا؟ توجہ, پیغمبر نے مولا کائنات کو کون سا منصب دیا تھا؟ آپ کہتے ہیں جانشینی کا اعلان تھا, خلافت کا اعلان تھا, فصاحت کا اعلان تھا, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کس مسئلے میں یہ شیطان شریف کا اعلان تھا، کس مسئلے میں رسالت کا اعلان تھا، کس مسئلے میں نیابت کا اعلان تھا، کس مسئلے میں خلافت کا اعلان تھا؟ یاد رہے جو منظر ختم ہو جاتا ہے اس میں جان شری نہیں دی جاتی، جو منظر ختم ہو جاتا ہے اس میں نیابت کا تصور نہیں ہوتا۔ پیغمبر نبی نہیں ہے، خاتم النبیین ہے، پیغمبر رسول نہیں ہے، خاتم المرسلین ہے۔ نبوت پیغمبر پہ پہنچ کے ختم ہو گئی، رسالت پیغمبر پہ پہنچ کے ختم ہو گئی، اب پیغمبر کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا قیامت تک، کوئی رسول آئے گا۔ یہی پیغمبر ہے جو قیامت تک کے لیے رسول ہے، یہی پیغمبر ہے جو قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ توجہ، تو جو منصب ختم ہو گیا اس میں جانشین کا کیا سوال، اس میں نیابت کا کیا سوال؟ نیابت اس منصب میں دی جاتی ہے جو باقی ہو، اس منصب میں دی جاتی ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کے پاس رسالت و امامت کے علاوہ، رسالت و نبوت کے علاوہ بھی کوئی منصب تھا، کوئی منصب تھا کہ رسالت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، مگر وہ منصب باقی تھا، وہ ختم نہیں ہوا۔ تو عزیزان لوگوں، وہ کون سا منصب تھا؟ وہ کون سا منصب تھا؟ وہ یہی منصب امامت و ولایت تھا، یہی منصب ولایت۔ آپ یہ کہیں سر ہم اتنی سندر رسول اللہ امام بھی تھے، میں پوچھتا ہوں آپ نے یہ نہیں سنا تھا، لیکن یہ تو سنا ہوگا کہ جناب ابراہیم امام تھے، جناب ابراہیم نبی بھی تھے، جناب ابراہیم رسول بھی تھے، جناب ابراہیم اولو پیغمبر بھی تھے، جناب ابراہیم صاحب شریعت بھی تھے، اور جناب ابراہیم صاحب خدا بھی تھے۔ اور ان تمام سبوں کو عطا کرنے کے بعد پروردگار نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، میں لوگوں کا امام بنا لیا۔ عزیزان محترم، اسی اعلان میں منصب امامت کی اہمیت پتا چل رہی ہے۔ یاد رہے کہ بڑا منصب دینے کے بعد کبھی کسی کو چھوٹا منصب نہیں دیا جاتا ہے۔ اگر بڑا منصب دینے کے بعد کسی کو چھوٹا منصب دے دیا جائے تو اسے ترقی نہیں کہتے ہیں، تنزل کہتے ہیں، ترقی نہیں کہتے، تنزل کہتے ہیں۔ جناب ابراہیم کو نبوت مل چکی، رسالت مل چکی، خلدت مل چکی، علورت پیغمبر بن چکے، صاحب شریعت بن چکے، خلیل خدا بن چکے۔ اب اس کے بعد پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ تمہیں امامت دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت اس منصب کا نام ہے جو نبوت سے بھی بڑھاتا ہے، جو رسالت سے بھی بڑھاتا ہے، جو خلدت سے بھی بڑھاتا ہے، تمام منصبوں سے جو سب سے بڑا منصب ہے اس کو کہتے ہیں امام۔ تو جناب ابراہیم امام تھے، جو ابراہیم امام ہے، جو فخر ابراہیم ہے، توجہ، جناب ابراہیم نبی ہیں، وہ امام جو سید النبیین ہیں، جناب ابراہیم امام جو رسول ہیں تو جو سید المرسلین ہیں۔ جس طرح جناب ابراہیم امام تھے اسی صورت پیغمبر بھی امام تھے۔ امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام ہے قانون الہی کو نافذ کرنے کی ذمہ داری، پورے معاشرے کی قیادت کی بات بہت سنبھالنا، عملی طور پہ دین کو نافذ کرنا، عملی طور پہ اسلامی سماج کی قیادت کرنا، عملی طور پہ اسلامی حکومت تشکیل دینا، یہ ہے امام۔ اور اسی کو کہتے ہیں ولی، اسی کو کہتے ہیں ولی۔ تفصیلان محترم، پیغمبر پہ نبوت ختم ہو چکی تھی، رسالت ختم ہو چکی تھی۔ تو اگر نبوت اور رسالت کے بارے میں کوئی سمجھتا ہے نیابت دی گئی، تو بالکل عجیب سی بات ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، عربی کا مقولہ ہے کہ فاقد شے معطی شے نہیں ہوتا۔ مطلب کیا؟ یعنی جو چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں وہ کسی کو دے گا کون؟ آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، خلوص ہے، دوستی ہے، ان سب کے بعد اگر آپ اس سے کوہ نور ہیرا مانگیے تم دے سکتا ہوں؟ وہ تو لندن کی میوزیم میں رکھا ہوا ہے، میرے پاس ہے ہی، میں دوں گا کہاں سے؟ لیکن اگر آپ یہ رومال مانگ لیجیے، اگر آپ یہ اینک مانگ لیجیے، اگر یہ گھڑی مانگ لیجیے، کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، میں چاہوں تو آپ کو دے سکتا ہوں۔ جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہ دیتا ہے، جو چیز کے پاس نہیں ہوتا پھر دے گا۔ تو جب نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، تو نبوت و رسالت میں جانا شیر سوال نہیں ہے۔ ایک منصب ایسا مان کے تو پیغمبر کے ساتھ ہوا، وہ منصب منصب امامت تھا، تو پیغمبر کے بعد علی تک آیا، علی کے بعد حسن تک آیا، حسن کے بعد حسین تک آیا، حسین کے بعد زین العابدین تک آیا، زین العابدین کے بعد دیکھیں اس کے بعد فوراً یہ اعلان کیا الائمت بعد 12 ائمہ تمہارے قریب میرے بعد 12 ہوں گے. میرے بعد کہا ہے میرے بعد 12 ہوں گے, اس کا مطلب یہ کہ اس امامت اور ولایت کے سلسلے کو یہاں پہ ختم نہیں ہونا ہے. اب عزیزان محترم ولایت کو عملی زندگی سے جوڑ کے دیکھنا ہے. ولایت اصل میں انسان کی اجتماعی زندگی کے تمام مسائل و مشکلات کے حل کرتا ہے. آج مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود, جس کی طرح میں نے اشارہ کیا تھا شریعتوں کی وجہ سے, اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود پوری کائنات میں جن مسائل و مشکلات سے دو چار ہیں وہ کس سے چھپا ہوا ہے؟ عزیزان محترم کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے کامیابی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ہے تھیوری اور دوسرے پریکٹیکل. تھیوری کی شکل میں بہترین دین ہمارے پاس موجود ہے, قرآن ہمارے پاس موجود ہے, نہج البلاغہ ہمارے پاس موجود ہے, ارشادات معصومین ہمارے پاس موجود ہے. وہ تھیوری جس میں انسان کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل, کیا یہ بات سکتابی کی حد تک ہے؟ نہیں, واقعیت یہی ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو, انسان کی زندگی کا کوئی بھی پرابلم ہو اور وہ مسئلہ انسان کی زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو, اس کا حل موجود ہے اسلام میں, اس کا حل موجود ہے قرآن میں, اس کا حل موجود ہے نہج البلاغہ میں, اس کا حل موجود ہے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں, اس کا حل موجود ہے امام معصومین کی شہادت. تو تھیوری ایک مکمل تھیوری, اور جہاں تک عملی نمونے کا سوال ہے تو ایک لاکھ جو سزا انبیاء, پھر بعد میں سید ختمی مرتبہ, اور پھر اس کے بعد 12 ائمہ, ان سے بہتر کامل اور اکمل کوئی نمونہ ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم بہترین تھیوری بھی قرآن و حدیث کے شکل میں ہمارے پاس, بہترین عملی نمونے بھی ائمہ و معصومین کے ہمارے شکل میں ہمارے پاس, تو پھر دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم تو ہمیں ہونا چاہیے تھا. عام مسلمانوں کو جانے دیے, عام مسلمان ان کی سب سے بڑی محبوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مرکز بلائے سے دور کر لیا, یعنی اپنے اوپر برکتوں اور رحمتوں کے دروازہ خود بند کر دیا. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد 12 امام ہوں, اور دوسری طرف حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے, یعنی کیوں بھی ہمارے لیے کافی, ہم کو عملی نمونوں کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بات صرف عملی نمونے کی نہیں ہے, بلکہ آپ نماز کے مرحلے میں قانون لے کے انفرادی طور پہ عمل کر سکتے ہیں, روزے کے مرحلے میں قانون لے کے عمل کر سکتے ہیں, وہ تمام عبادتیں کہ جو انفرادی شکل میں بجا لائی جا سکتی ہیں, لیکن جو انسان کی اجتماعی زندگی کے مسائل ہیں جن کا تعلق اسلامی سماج سے ہے, جس کا تعلق اسلامی معاشرے سے ہے, جس کا تعلق اسلامی اجتماع سے ہے, وہ تمام کے تمام مسائل حکومت سے لے کر فوج تک, قانون کے نفاذ سے لے کر قانون سزا و جزا تک, یہ سارے کے سارے وہ مسائل ہیں کہ جس میں رہبری کی ضرورت ہے, قیادت کی ضرورت ہے. بغیر رہبری اور بغیر قیادت کے ایک معاشرہ کامل معاشرہ کہا ہی نہیں جا سکتا ہے. توجہ, وہ معاشرہ کہ جو رہبر کی ضرورت سے محروم ہو, وہ معاشرہ جس میں قائد نہ پایا جاتا ہو, وہ معاشرہ کہ جس میں رہنمائی کے لیے تو موجود نہ ہو, وہ بدترین معاشرہ ہے, اور وہ معاشرہ تباہی و بربادی کے دہانے میں کھڑا ہوا ہے. عزیزان محترم ہمارے لاکھوں لاکھ سلام, پروردگار عالم نے ہمیں رہبری کی نعمت سے محروم نہیں رکھا, بلکہ ایسے بے مثال رہبر عطا کر دیے ہیں کہ کائنات انسان رہتی دنیا تک ان کی تعلیم ان کی مثال ہی پیش کر سکتا ہے. تو ایسے بہترین عملی نمونے ہمارے پاس موجود, قرآن بھی نمبر, تو یہ مسلمانوں کی بدرسی بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے, اور اپنے کو مرکز ولایت سے انہوں نے دور کر دیا. عجیب و غریب صورت حال ہے. آپ دیکھیں یعنی جب تک علم واقعی تک پہنچنے کا سورس ہمارے پاس ہے. اس وقت عام زمانوں نے کیا کیا, اشتہار کا دروازہ کھول دیا. جب نس تک رسائی ممکن ہے, جب معصوم کے ذریعے تم علم واقعی تک پہنچ سکتے ہو, جب اہل بیت کے ذریعے حکم واقعی معلوم کر سکتے ہو, تو پھر ایسی صورت میں اشتہار کی کیا ضرورت ہے؟ اشتہار کیا ہے؟ یعنی کسی بھی پیش آنے والے عملی مسئلے میں اپنی تکلیف شرعی کو طے کرنا. تو یہ فریضہ تم پہ اس وقت عائد ہوگا جب تمہیں قانون الہی معلوم ہو, جب قرآن خاموش ہو, جب حدیث خاموش ہو, جب نسل صریح موجود نہ ہو, جب لوح محفوظ میں جو تمہارا حکم واقعی اور تمہاری تکلیف شرعی کے سلسلے میں جو ذمہ داری کو لکھی ہوئی ہے, جب اس تک رسائی نہ ہو. جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ائمہ 12 اور ایک ایک تعارف کرا دیا, ایک ایک کا نام بھی بتا دیا, تو ان سے جاؤ پوچھو, ان سے جاؤ شریعت کا علم حاصل کرو, ان سے جاؤ حرام و حلال کے مسائل دریافت کرو. یہ آخر اشتہار کی دکان کھولنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ لیکن عزیزان محترم, جس طرح فرائض قدیر سے الگ ہونے کے بعد یہ دنیاوی خلافت یہ چار قدم سے آگے نہ چل سکی, اسی صورت سے نس کے مقابلے میں کھولی جانے والی اشتہار کی دکان بھی چار دن سے زیادہ نہ چلی. جب ائمہ موجود تھے تو اس پر اشتہار ہوتا, اور آج جب امام کا تحقیق اشتہار کا دروازہ بند کر دیا گیا. توجہ, یعنی کتنا بڑا المیہ ہے یہ مسلمانوں کی زندگی کا تضاد میں اپنی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کتنا بڑا المیہ ہے, جب علم واقعی تک پہنچنے کے ذرائع موجود ہیں تو اس کا اشتہار کا دروازہ کھول لیتے ہیں, اور جب امام پر دائے غائب ہیں تو آپ نے اشتہار کا دروازہ بند کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اشتہار کا دروازہ حسب حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے نہیں کھولا تھا, بلکہ اہل بیت کی دشمنی میں کھولا تھا. مغربی میڈیا ہے جو ہماری اصلی تعداد نہیں بیان کر رہا. یورپ کے تمام ممالک میں بیشتر جگہوں پہ عیسائیوں کی آبادی مائنس میں جا رہی ہے, لیکن یہ سب کے ساتھ پریشان ہے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے. سب کے ساتھ پریشان. اب کیا سمجھتے ہیں نئے لیول کے واقعہ پیش آیا کیوں ہے؟ پوری دنیا سے جو مائگریٹ کر کر کے مسلمان وہاں جا رہے تھے, پہنچ رہے تھے اور نیچرلائزیشن حاصل کر رہے تھے, تو اصل میں ان کی تعداد کو روکنے کے لیے, ان کے سلسلے میں ایسے سخت قانون وجود میں لانے کے لیے, انہیں ذہنی اور روحی طور پہ فشار میں رکھنے کے لیے یہ سازش رچی گئی تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ تعداد یہ بہت بڑی تعداد. تو دشمن ان چیزوں سے بہت زیادہ پریشان ہے, لیکن عزیزان محترم یہ تعداد واقعاً ہماری سربلندی کا سبب بنتی اگر ہم اہل بیت سے وابستہ ہوتے, اگر ہم اہل بدایت سے وابستہ ہوتے. تعداد بھی ہے اور اس کے بعد اس کے علاوہ تیر کی شکل بھی بہترین اسلحے کی پروردگار اپنے میں رکھی, ایسی دولت جس کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں. لیکن اس عظیم دولت کو ہم نے دشمنوں کے ہاتھ میں دے کے خود ان کی غلامی کا بنا لی. میں آپ سے اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ اشارے ہیں اور آپ کے محسوسات میں, آپ کے مشاہدات میں آپ مجھ سے بہتر کرتے ہیں. یہ کیا ہو
سے آ جاتا ہے, مثبت شکل میں آنا چاہیے, اس کا منفی کیوں سامنے آ رہا ہے؟ کوئی اس کا طرف چار موقعے دے؟ آخر ہم اتنی بڑی دولت کے باوجود, اتنی بڑی تعداد کے باوجود, پوری کائنات میں چھا جانے کے باوجود کیوں دبے کچلے ہیں؟ کیوں پسماندہ زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیوں ہمارا استحصال ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں؟ کیوں ہمارے ملکوں میں سوسائڈ بمبنگ ہو رہی ہے؟ کیوں ہمارے گھروں سے لاشیں نکلتے ہیں؟ کیوں ہماری بستیاں خواب و خون میں آلودہ کی جا رہی ہیں؟ کیوں ہماری ماؤں کی گودیں اجاڑی جا رہی ہیں؟ کیوں ہماری بہنوں کی مانگیں ویران کی جا رہی ہیں؟ کیوں ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے؟ جرم کیا ہے؟ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ کس بات کی سزا دیا ہے؟ عزیزان محترم, اس کا صرف ایک جواب ہے, یہ سزا ہے عزم عام مسلمانوں کو درے محمد والے محمد چھوڑنے کی. اتنا بڑا کربلا کا واقعہ پیش آ گیا, اتنا بڑا واقعہ کربلا پیش آ گیا, اور عالم اسلام میں یہی بحث چل رہی ہے کہ یزید قابل مغفرت ہے یا نہیں. جس قوم کا معیار اس حد تک پست ہو جائے کہ ظالم کے دل میں اور یزید جیسے ظالم کے دل میں ان کے لیے نرم پہلو پیدا ہو جائے, تذکرہ محترم, پھر اللہ اس قوم سے اپنا سپورٹ وڈرا کر لیتا ہے, اور جب اللہ کسی قوم سے اپنا سپورٹ وڈرا کر لیتا ہے تب اسے ظالموں کو کچلنے کا, روندنے کا اور برباد کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن ہم جب خود اپنی صورتحال پہ نظر کرتے ہیں, عام مسلمانوں سے قطع نظر, ہم یعنی دوستداران علی بیت, ہم یعنی شیعان علی, ہم یعنی پیروان مرتبہ ولایت, عزیزان محترم, کیا ہماری صورتحال عام مسلمانوں سے زیادہ مختلف ہے؟ بلکہ بعض شعبوں میں لے کے جائیں تو ہماری صورتحال ان سے بدتر ہے. کم سے کم ان کا کوئی مارا جاتا ہے تو ایک آواز تو فتح میں سنائی جاتی ہے, سنائی دی جاتی ہے, لیکن ہمارے یہاں کتنے لاشیں روزانہ گرتے ہیں؟ کیا صورت حال ہے عزیزان محترم؟ ہمیں ان کے واقعی اسباب کو تجزیہ کرنا ہوگا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صرف دو چیزیں ہیں بھولتا نہیں, دو مرکز کہ جنہوں نے ہمارا تحفظ کیا, جن کی وجہ سے ہماری بقا ہے, جن کی وجہ سے ہماری زندگی. اور آج اگر ہم مسائل میں گرفتار ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان دو مراکز سے ہماری وابستگی میں کوئی کمی واقع ہو رہی. وہ دو مراکز کیا ہیں؟ ایک کا نام عزاداری اور دوسرے کا نام مجھے. عزاداری کے سلسلے میں بھی دشمن جانتا ہے, مرجعیت کے سلسلے میں دشمن جانتا ہے. اس کی کوشش یہ بھی ہونا چاہیے تھی کہ وہ ہمیں مراکز سے دور کر دے, ہماری کوشش ہونا چاہیے تھی کہ ہم پوری طرح وابستہ ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب دشمن کسی قوم کے خلاف کوئی سازش رچتا ہے تو اپنی سازش کو عملی کرنے کے لیے وہ اپنے افراد کو نہیں بھیجتا ہے. اگر وہاں سے افراد آئیں, چرچ کے لوگ آئیں, گرجا گھر کے لوگ آئیں, راہبوں کا لباس پہن کے آئیں اور آپ کو کسی بات کی دعوت دیں تو آپ کب ان کی دعوت تسلیم کریں گے؟ آپ ان کی کب بات مانیں گے؟ عزیزان محترم, دشمن اپنے منصوبے کو بائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم میں سے افراد کرتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں خوف خدا رسول ہے, کچھ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے سچے پیروکار ہیں, کچھ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں قوم کا درد ہے, کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو باب و پاکیزہ نفس کے مالک ہیں. تو انہیں پوری تاریخ میں کبھی نہیں خریدا جا سکا, نہ بنی امیہ خرید سکے, نہ بنی عباس خرید سکے, نہ ہارون رشید خرید سکا, نہ مامون رشید خرید سکا, نہ سلطنت عثمانیہ خرید سکی, نہ حالات خرید سکا, نہ چنگیز خرید سکا. پوری تاریخ میں کبھی نہیں خریدا جا سکا. انہوں نے تختہ دار پہ جانا پسند کیا مگر کبھی دشمنوں کے ہاتھ میں بکنا پسند نہیں تھا. لیکن وہ بھی لوگ ہیں کہ جو صرف لباس اپنا
اپنے جسم پہ رکھتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں حب پہ دنیا گھر کر گئی ہے. انہیں کے لیے ہمارے چھٹے امام نے کہا تھا حب دنیا راز کل صدقہ. مجھے یاد ہے سن 1979 میں شہادت ہوئی, اس سے پہلے جب نجف کا ہوتا ہے بند ہوا ہے, تعطیل ہوئی ہے, جس کے بعد برس یہاں برس کے لیے اجڑ گیا تھا. آخری درس میں آخری تقریب میں آئے تو رجما آقا صدر اس کی کیسٹ مجھ تک پہنچی, آڈیو کیسٹ میں سنا, پورے درس میں روتے رہے اور رو رو کے چھٹے امام بھی اسی ارشاد بیان کرتے ہیں ایوہ الاخوة حب الدنیا راس کو لے سکتی ہے, ایوہ الاخوة حب الدنیا راس کو لے سکتی ہے, ایوہ الاخوة حب الدنیا راس کو لے سکتی ہے. اے بھائیو, اے میرے بھائیو, اے میرے عزیزو, دنیا کی محبت تمام خرابیوں کی جڑ ہے, دنیا کی محبت تمام خرابیوں کی جڑ ہے, دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. عزیزانو محترم, جب حب دنیا دل میں پیدا ہو جاتی ہے, منصب کی خواہش ہو, شہرت کی خواہش ہو, دولت کی خواہش ہو, نام و نمود کی خواہش ہو, جب انسان دنیا کے لیے جینے لگتا ہے تو پھر اس کی نگاہ میں نہ دین کچھ رہ جاتا ہے, اسلام کچھ رہ جاتا ہے, نہ کربلا رہ جاتی ہے, نہ خدیجہ رہ جاتی ہے. اور یہ بدترین صورت حال ہے کہ دنیا اگر دل میں ہے تو دنیا کو دنیا سے کماؤ, توجہ, دنیا کو دنیا سے حاصل کرو, لیکن یہ بدترین صورت حال ہے کہ دنیا کو دین کے ذریعے سے کمایا جائے. اگر دنیا کی محبت دل میں ہے تو دنیا کو بازاروں میں جا کے کماؤ, یہ بدترین صورت حال ہے کہ دنیا کو مجلس کے فرش پہ بیٹھ کے کماؤ. اگر دنیا کی محبت دل میں ہے تو دنیا کو دنیا کے مراکز میں جا کے حاصل کرو, یہ بدترین صورت حال ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ کے دنیا کماؤ, یہ بدترین صورت حال ہے. اور ہمارا عالم کیا یہ ہے, یہی ہے اس بات کہ ہم منبروں سے دنیا کما رہے ہیں, ہم مجلسوں سے دنیا کما رہے ہیں, ہم نمازوں سے دنیا کما رہے ہیں, ہم اس لباس سے دنیا کما رہے ہیں, ہم اہدار کا نام لے کے دنیا کما رہے ہیں. ایسا آپ پڑھے گا محمد والے والا گفتگو یہ ہمیں گمراہ کرتی, مس گائڈ کرتی اور اداداری کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کام دشمن نے کیا ہے وہ یہ کہ منبر علماء کے ہاتھ سے نکل کر غیر علماء کے ہاتھ میں چلا جائے. عزیزو, یہ چیریٹی ہے آج کے دور کی اور ہم اس چیریٹی کی طرف متوجہ نہیں ہیں, یا جس حد تک متوجہ ہونا چاہیے اس حد تک متوجہ نہیں. میں پوچھتا ہوں یہ ممبر کس کی نگاہ سے, یہ ممبر کس کی جگہ ہے, یہ ممبر کس کے لیے ہے, غدیر میں یہ ممبر آپ نے کس کے ہاتھوں میں دیکھا تھا, پیغمبر کے طور پہ یہ ممبر کس کے پاس تھا, یہ ممبر کس کے لیے ہے. عزیزان محترم, یہ ممبر دین کی جگہ ہے یا جہاد کی جگہ ہے, یہ ممبر سلونے کی جگہ ہے یا راتنے کی جگہ ہے. اس ممبر سے دعوی سلونی ہوا تھا, جو کچھ پوچھنا چاہے تو مجھ سے پوچھو, میں زمین کی راہوں سے زیادہ آسمان کی راہوں کو جانتا ہوں. اس ممبر سے دعوی سلونی کیا تھا علی نے, کیا وجہ ہے کہ آج اس ممبر پہ بیٹھنے والا کہتا ہے کہ آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے تو علماء سے پوچھئے. میں تو صرف خطاب کر رہا ہوں عزیزانو, گویا خدا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر علماء ہیں, جب آپ غیر علماء ہیں علم نہیں آپ کا, تو کس نے آپ کو ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت دی ہے؟ سلام کرتے ہو محمد والے محمد. اچھی طرح سے بٹھا دینا چاہیے کہ وہ سوچے اس مسئلے پہ, غور کرے اس مسئلے پہ, یہ ہم کا مسئلہ ہے. آزاداری کو صحیح ممبر سے ہٹانے کے لیے سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ ممبر رائے ہو جائے. اور یہ کام رفتہ رفتہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوا ہے, اچانک تھوڑی ہوا ہے, اچانک نہیں ہوا ہے. اگر اچانک کوئی کام ہوتا ہے تو انسان چونک جاتا ہے, لیکن دھیرے 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 پہلے کچھ کام نہیں کرو, پھر کچھ کام نہیں کرو, پھر کچھ کام, پھر بھی ہو جائے. آخر اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن ہے یا نہیں؟ کوالیفیکیشن میں صرف علم نہیں, یہاں پہ بیٹھنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ قبول کرتی ہے ڈاکٹر کی کرسی کے لیے کوالیفیکیشن کی قید ہو, لائر کی کرسی کے لیے کوالیفیکیشن کی قید ہو, انجینئر کی کرسی کے لیے کوالیفیکیشن کی قید ہو, اور ممبر رسول کے لیے کسی کوالیفیکیشن کی قید نہ ہو, ممبر غدیر کے لیے کسی کوالیفیکیشن کی قید نہ ہو. کون سی عقل ہے, کون سی منطق ہے, کون سی لاجک ہے جو اس بات کو قبول کر سکتی ہے اور تسلیم کر سکتی ہے؟ عزیزان محترم, یہ ممبر وہ ممبر ہے جس کے لیے صاحب ممبر منتخب کرنے کا حق 11 لاکھ کو ہے, اور یا پھر اس کے اعلان کا حق اس کے رسول کو ہے. چنانچہ قدیر میں اس ممبر کے لیے ہماری نظروں میں بھی کوالیفائڈ اگر کوئی تھا تو وہ علی, وہ علی کہ جو کبھی کسی سوال کے جواب میں حاضر نہ رہا, جس کے دشمن نے بھی پوچھا کہ یہ علی کیا بات ہے, کیا آپ نے جو کچھ بھی پوچھا جاتا ہے آپ فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں, آپ کسی جواب بات کے جواب میں کسی سوال کے جواب میں لاحری نہیں کہتے, متردد نہیں ہوتے, خاموش نہیں رہتے. امام نے اس کا بھی عملی سے بات کیا, کہا یہ بتا میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں, کہیں آلی 5 انگلیاں ہیں, کہیں بتا تو نے سوچا کیوں نہیں, تو نے غور کیوں نہیں کیا, تو نے تردد کیوں نہیں کیا, بغیر سوچے کیسے جواب دیا؟ کہا کہ یار اس میں سوچنے کی ضرورت تھی, ہاتھ کی 5 انگلیاں میری نگاہوں کے سامنے تھی, میں نے دیکھا اور بتا دیا. کہا کہ بس یہی تیرا سوال کا جواب ہے, جس طرح ہاتھ کی 5 انگلیاں تیری نظروں کے سامنے, اسی طرح سے زمین و آسمان اور کائنات کی ساری باتیں علی کی نظروں کے سامنے ہیں. یہی تو فرق ہے قدیر و ثقیفہ میں, اس کے علاوہ فرق کیا ہے؟ ان سے ہماری ذاتی دشمنی کس بات کی ہے؟ فرق قدیر و ثقیفہ میں صرف کوالیفیکیشن اور کوالیفیکیشن کے نہ ہونے کا ہے. عزیزو, قدیر اس جگہ کا نام ہے جہاں ممبر رسول پر علی جیسے کوالیفائیڈ کو بٹھایا گیا تھا, ثقیفہ اس جگہ کا نام ہے جہاں ممبر رسول پہ نان کوالیفائیڈ افراد کو بٹھایا گیا تھا.
کی اجازت نہیں دیتا ہے,
ممبر ہی اس جگہ کا نام ہے اس کے جہاں سے کسی پہ ٹانٹ کیا جائے، جہاں کسی کو ٹارگیٹ بنا کے گفتگو کی جائے۔ یہ ممبر اس لیے نہیں ہے کہ اس سے ذات کی دشمنی نکالی جائے، نبی کی ممبر پیغام کے لیے ہے، حق کے پیغام کے لیے، کربلا کے پیغام کے لیے، بلائل کے پیغام کے لیے۔ لہٰذا میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ عام اور جدید گفتگو ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ہی اس گفتگو کے ذریعے زد پہ کھانا ہے۔ یہ عام اور جدید گفتگو ہے ضلع محترم، ہمارا کم سے کم یہ اردو اسپیکنگ معاشرہ ہے، بغیر سبھی سے لے کر خلیج تک اور خلیج سے لے کر یورپ تک اور یورپ سے امریکہ تک، امریکہ سے پھر آسٹریلیا تک چلے جائیے، جہاں بھی ہو ہم سب ایک ہی بیماری ملتا ہے۔ یہ ہم لے سکتا ہے، اور یہاں پہ لوگوں کے ذہنوں کو جھوڑنے کے لیے یہ بات بھی اگر کہہ دی جائے تو حکمت سے خالی نہیں ہے کہ کبھی بھی واقعی علماء جو علماء ہیں ہمارے مراجع جن کے ہاتھوں میں زمانہ جہالت میں دین کی قیادت کی بات ڈور ہے، کبھی کسی عالم برات میں یہ کوشش نہیں کی کہ وہ اس جگہ پہ بیٹھ جائے جو اس کی جگہ نہیں ہے۔ اور واضح ہوں ڈاکٹر کی کرسی پہ کبھی کوئی عالم بیٹھنے نہیں جاتا، انجینئر کی کرسی پہ کبھی کوئی عالم بیٹھا ہوا دکھائی نہیں دیتا، لائر کی کرسی پہ کبھی کوئی عالم جا کر نہیں بیٹھے گا۔ لیکن پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ممبر جو عالم کی جگہ ہے اس پہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس پہ انجینئر صاحب بھی بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس پہ پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس پہ لائر صاحب بھی بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تمہاری کرسی پہ وہ نہیں جا کے بیٹھتا، تم عالم کی جگہ پہ کیوں آ کے بیٹھ رہے ہو، کیوں آ کے بیٹھ رہے ہو، یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اور عزیزان محترم میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہو سکتا ہے جہاں تک پیسے کی بات ہو وہ اپنی لائن میں یہاں سے زیادہ کما رہا ہو، لیکن پھر بھی آپ جانتے ہیں بس کیوں آ کے بیٹھتا ہے۔ ایک چیز یہاں ایسی ملتی ہے جو اسے اپنی رائے میں نہیں مل سکتی، کتنا ہی اسپیشلسٹ ماہر نامور ڈاکٹر کیوں نہ ہو اور اس نے کتنی ہی کمپلیکیٹڈ بیماری کا علاج کیوں نہ کیا ہو، مریض فیس دے گا اور خدا حافظ کہہ کے روانہ ہو جائے گا، نہ ہاتھ چومے گا، نہ پاؤں پڑے گا، نہ جی حضوری کرے گا، نہ ارجن گھومے گا، یعنی سب کچھ ملتا ہے وہاں، واہ واہ نہیں ملتی۔ یہ چیز ایسی ہے جو صرف یہی ملتی ہے، اور کسی نے کیا اچھی بات کہہ دی ہے، میں ضرور کہوں گا عزیزان وطن کہ ایک واہ واہ میں وہ نشا پایا جاتا ہے جو شاید ایک بوتل شراب کبھی نہ ہو۔ اور جب یہ چیز ہوتی ہے تو آدمی کیا دیکھتا ہے کہ صاحب ہم ممبر پہ بیٹھ کے ڈلیور کیا کر رہے ہیں، پبلک اسے خوش ہے نہیں ہے، اس لیے کہ ڈیمانڈ بڑھانا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اگلے سال کے عشرے کا وعدہ پکا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ جناب یہ حقائق ہیں، درد ہے، کرسیاں بھی بہت بند ہوتا رہتی ہیں، ایک ڈاکٹر کی کرسی ہے اور ایک بزنس مین کی کرسی ہے، ان دو کرسیوں کا فرق جانتے ہیں؟ ڈاکٹر جب اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ مریض کا مرض کس نوعیت کا ہے اور اس کو دوا کس طرح کی دینا ہے۔ اگر مریض کی بیماری اس بات کی وہ بتا دی ہے کہ اسے کبھی سے کبھی دوا دیا تو کبھی سے کبھی دوا دیتا ہے، اگر دوا سے کام نہ چلے انجیکشن کی ضرورت ہو تو انجیکشن لگاتا ہے، اگر انجیکشن سے کام نہ چلے آپریشن کی ضرورت ہو تو آپریشن کرتا ہے، ہے نہیں ایسا؟ مریض کتنا ہی منہ بنائے کتنی کڑوی دوا دیتی، ڈاکٹر صاحب ہمیں سوئی سے بڑا ڈر لگتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپریشن نہ کیجیے گا، مریض تو دہائیاں دیتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، مگر اس کے باوجود ڈاکٹر اپنا فریضہ انجام دیتا ہے، یہ ہے ڈاکٹر کی کرسی کا تقاضا۔ لیکن اس کے برخلاف تاجر جب اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے، بزنس مین جب اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس چیز کی بازار میں ضرورت ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ ڈیمانڈ کس چیز کی ہے۔ چنانچہ تمباکو اسے بازار میں لانا نہیں رہ جائے تو کئی نقصان بھی کرو، ڈی پی لکھنا پڑے انجینئر جو ہے، لیکن اس کے باوجود بازار میں لانا ہے۔ تو عزیزان محترم یہی ہے ڈاکٹر کا اور بزنس مین کا فرق، ڈاکٹر اپنے فریضے کو سامنے رکھتا ہے، مریض کو وہ
दबा देता है जिसकी जरूरत है। बिजनेसमैन वो चीज सामने लाता है जिसकी डिमांड ज्यादा हो। चुनांचे अगर हम भी बहस के डॉक्टर के मेंबर पे बैठेंगे तो ये देखेंगे पांव में किस चीज की जरूरत है। अकायद कमजोर है तो इत्तेहाद बयान करेंगे, अहकाम नहीं जानते हैं तो मसाइल शरिया बयान करेंगे, अखलाकियात कमजोर है तो दर्ज अखलाक देंगे, तारीख नहीं जानते तो खैबर खंदक पढ़ेंगे। अगर इनके और दीगर मसाइल हैं उनके बारे में इनकी वाकफियत नहीं तो उसे बयान करेंगे। जिस चीज की जरूरत होगी वो बयान करेंगे। अगर अहले बैत से मोहब्बत में कमी है तो फजाइल बयान करेंगे, मसाइल बयान करेंगे। लेकिन अगर हम डॉक्टर के मुंह से नहीं बल्कि बिजनेसमैन के मुंह से आएंगे तो ये देखेंगे मजमा पसंद क्या करता है। अब अगर आप उस मरकज की हिफाजत करना चाहते हैं जिसने हमारा आपका हमारी पूरी तारीख में तहफ़ किया है, जो हमारी जिंदगी की जमानत है, बहुत ज्यादा तारीख, तो जरूरत इस बात की है कि दुश्मनों की साजिश के सिलसिले में हम अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करें और सिर्फ वाह वाह और मजलिस में सुन के निजी नशिस्तों में तफसीरें तक इस बात को महदूद रखें बल्कि अमली इकदाम करें। जब तक अमली इकदाम नहीं होगा उस वक्त तक इस अजीम खतरे की रोकथाम नहीं हो सकती जो आजादारी को अपने मरकज से हटा रहा है। मैं इंशाल्लाह बात की तो उसमें और भी जो जरूरी बातें मैं अपने जहन में समझता हूं कि उसे बयान होना चाहिए आपकी जुम्मत में आज करूंगा। अकीदा विलायत के सिलसिले में यह आजादारी ऐसी जो बड़ी मेहनतों मशक्कतों में जाफी शामिल एक अजीम अमानत है हमें और भारतीय जनता में कितना फासला है। हम 1435 हिजरी में सोचने लगी बदल सकते भारतीय कर्बला पेश आया था सन 61 हिजरी में। 1435 में से 61 साल कम कीजिए फिर देखिए कि हमारे और भारतीय कर्बला के दरमियान तकरीबन 1374-75 साल का फर्क। इतना फासला होने के बाद या फिर हम अचानक हुसैन की आजादार कैसे बन गए सोचने की बात है। इसका मतलब यह है कि यह आजादारी हमारे बुजुर्गों ने हम तक अमानत के तौर पर पहुंचाई है। हमारे बुजुर्गों तक कहां से है? उनके बुजुर्गों ने तक पहुंचाई है। उनके बुजुर्गों का कहां से है? उनके बुजुर्गों ने यानी हकीकत की आजादारी अहले बैत और मासूमियत से तक आई। यह आजादारी सैनब की अमानत है। यह आजादारी सैयद सज्जाद की अमानत है। तो हमें आजादारी उस शान से करना है जिस शान से सैनब चाहती है। हमें आजादारी उस अंदाज से करना है जिस अंदाज से सैयद सज्जाद ने चाहा है। हमें आजादारी उस अंदाज से करना है जिस अंदाज से हमारे अइमा ने चाहा हुआ किया है। यह आजादारी तो इस अमानत को हमें अपनी आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करना है। लिहाजा अगर कहीं हम अपने असली नुक्ते से अलग हो रहे हैं, अगर कोई ताकत हमें मिसगाइड कर रही है, अगर हमारे अंदर कहीं से कोई इंजाम पैदा हो रहा है तो हमें उसकी रोकथाम की सबसे पहली कोशिश करना है। आपके लिए मैंने परिचय कर दिया आज मुहर्रम की 11वीं तारीख थी। अजीजो आज का दिन किसी कीमत पर आज शुरू से कम आज का दिन किसी भी कीमत पर आशुरा के दिन से कम नहीं बल्कि आशुरा के दिन असर के वक्त तक तमाम बीवियां जो अपने अपने बच्चों को भी कुर्बान कर चुकी थी लेकिन कम से कम उन्हें ये ढारस थी ये इत्मीनान था कि मेरा मौलाना मौजूद है हुसैन मौजूद है पंचतंत्र की आखिरी फर्क सालिक में। लेकिन असर आशुर के बाद से यह आजम टूट गई और अब बीबियां अपने आप को लावारिस महसूस कर रही हैं। शामिल करीमा कैसी सख्त रात थी जो अहले बैत पर से गुजरी है और जब उसकी सुबह नमोदार हुई तो अजीजान मोहतरम अब काफिले की रवानगी की तैयारी है। लेकिन मैं 11 मुहर्रम के मसाइल आपकी खिदमत में आज करने से लगाई था असल आशूर के बाद का एक मंजर पेश करना चाहते हो। 11 मुहर्रम के मसाइल बाद में आज करूंगा
کب کا ہے اور کس وقت کا ہے. جس وقت حسین کے گلے میں چھری چل رہی ہے اور بہن ایک ٹیلے کی بلندی سے اپنے ماجائے کو زبان کو بولتی ہے, جس وقت جناب زینب نے دیکھا کہ بھیا کا خوش گلا شمر کے کل خنجر کے نیچے ہے, علی کو زینب کے لیے کتنا سخت مرحلہ تھا, کتنا تکلیف دہ مرحلہ تھا, اور زینب اس وقت پکارے مدد کے لیے تو کسے پکارے. عباس شاہد ادا کے سو رہے ہیں, علی اکبر سینے میں بچی کو بھلکا کے آرام کر رہے ہیں, اصحاب و عوام سب درجہ شہادت پہ فائز ہو چکے ہیں. زینب کسے آواز دے, زینب اب کسے مدد کے لیے پکارے. عجب نے کبھی مدینے کا رخ کیا ہو, کبھی نجف کا رخ کیا ہو, کبھی بابا کو آواز دی ہو, کبھی نانا کو پکارا ہو. اتنے میں شہزادی نے خود عمر سعد کو خطاب کیا اور خطاب کر کے یمنا سعدن ایوب کا یہی وہ وقت تھا جب امام نے اشاروں سے کہا بہن خیمے میں واپس جاؤ. جناب زینب خیمے میں واپس آئیں, چند ہی لمحوں میں کام تمام ہو چکا تھا, زمین کا گلا کو زلزلہ آ رہا تھا, فضا میں سیاہیاں چل رہی تھی, آسمان سے خون برس رہے تھے, سورج کو گہن لگ چکا تھا, فرات کا پانی نہ تو اچھل رہا تھا. اتنے میں جناب فضا دوڑی ہوئی آئی, شہزادی قیامت ہو گئی, شہزادی میں قیامت کی خبر لائی. کہا فضا اس سے بڑی قیامت کی خبر کیا ہوگی کہ زینب کا ماجرا مار ڈالا گیا, یہ فضا اس سے بڑی قیامت کی خبر کیا ہوگی کہ پنجتن کی آخری فن کا خاتمہ ہو گیا, یہ فضا اس سے بڑی قیامت کی خبر کیا ہوگی کہ میرا بھیا حسین شہید کر دیا گیا. کہ نہیں شہزادی اس سے بڑی قیامت کی خبر لائی. کہا فضا چل بیان کر دے, میرا دل بیٹھا جاتا ہے. کہا شہزادی میں درِ خیمہ میں کھڑی تھی, عمر سعد یہ کہہ رہا تھا کہ گھوڑوں کی نعل بندی کی جائے, گھوڑوں کی نعل بندی کی جائے, اے شہزادی ہو نہ ہو یہ میرے آقا کے لاشے کی پامالی کی تیاریاں ہیں. اب زینب کے دل میں کیا گزری ہوگی, لیکن شہزادی کسی مدد کے لیے پکار رہی. اتنے میں جناب فضا نے خود کہا کہ شہزادی اگر اجازت دیجیے, میں نے آپ کے بزرگوں سے سنا ہے کہ اسی جنگل میں شیر رہتا ہے, میں اسے جا کر آواز دوں. کہا فضا جلدی کر شیر کو پکارنے کے لیے. جناب فضا ٹیلے پہ آئی اور آواز دی یا ابو الحارث. ابو الحارث کے معنی بھی شیر ہی کے ہوتے ہیں, حارث کے معنی شیر ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ نام خاص طور پہ اس شیر کا مولا کائنات رکھا تھا. بعض تعریفوں میں ملتا ہے کہ مولا جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے, یہ شیر اس وقت ایک بچہ تھا. جب امام اس جنگل سے گزرے ہیں جو کربلا کے قریب تھا, تو اس شیر کے بچے کے بعد امام کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور چومنے لگا. امام نے اس سے پیار کا برتاؤ کیا, کہا کہ تیرا نام ابو الحارث ہے, اے ابو الحارث اس جنگل میں قیام کرنا, جب کربلا میں میرے لال میں کوئی مشکل وقت پڑ جائے تو اس کی مدد کرنا. عزیزو یہ بات جناب فضا کے ذہن میں محفوظ تھی. تیرے پہ آئی اور آنے کے بعد پکارا, ابو الحارث جنگل کے شیر تو آرام کر رہا ہے اور یہاں فاطمہ کے لال کے لاشے کی پامالی میں تیاریاں ہو رہی ہیں. الہی اہتمام سے فضا کی آواز شیر کے کانوں تک پہنچی اور شیر نے سہوا کیا, وا حسینا وا مصیبت آ کر توبہ کر رہا کے جنگل میں آیا. عزیزو لاشے کی پامالی سے پہلے آیا
سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ہمارے پاس فرمائے.
والے ہمیں عقیدے اور عمل کے اعتراض سے اس لائق بنا دے کہ ہم اپنے آپ کو دو تارے بغیر اور بجا طور پہ کہہ سکیں. پالنے والے وہ تمام مومن جو دنیا میں آفات و بلیات اور خاص طور پہ ظالموں کے ظلم کے شکار ہیں, ان کے جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے شہدا کے فراسا کو, شہدا کے گھرانوں کو, ان کے والدین کو صبر و اجر برآمد فرما. پالنے والے شہدا کے خانوادوں کی خبر گیری فرما. پالنے والے ہماری تعزیت, ہمارا غصہ شہدا کربلا کے سلسلے میں ہمارے زمانے کے امام کی بارگاہ میں پہنچا دے. پالنے والے بہت سارے مومنین پریشان حال ہیں, خاص طور پہ ایک بندے مومن جن کی طرف سے دعا کے سلسلے میں گزارش کئی دنوں سے موصول ہو رہی ہے, نام انہوں نے اپنا نہیں بتایا ہے. آپ سب اور ہم سب اللہ کی بارگاہ میں بتفیل سرکاری سید الشہداء دعا کرتے ہیں کہ ان کی مشکلیں آسان ہوں, ان کی حالتیں پوری ہوں, ان کی پریشانی دور ہو. اللہ نے ہم غم سے نجات برآمد فرمائے. پانے والے مومنین دنیا میں کہیں بھی ہوں, اگر بیمار ہیں تو محبوب انہیں شفا, صحت, سلامتی, عافیت, تندرستی اور طول عمر برآمد فرمائے. پانے والے ہمیں اس لائق بنا دے عمل اور عقیدے کے اعتبار سے کہ امام کے ناظروں میں اور ان کے سپاہیوں کی فہرست میں شامل ہو سکے. پانے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. آمین یا رب العالمین.